الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة آل عمران کی آخری رکوع کی چند آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہے. یہ ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 6 ہے. منتخب نصاب یقیناً اب آپ سب کے علم میں ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، کس بنیاد پر وہ مرتب کیا گیا. قرآن مجید کے کچھ حصوں کا انتخاب کر کے ایک ایسا نصاب تشکیل دیا گیا کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، مسلمانوں سے جو خطاب ہے اور مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں وہ ان کے سامنے واضح طور پر قرآن کی روشنی میں سامنے آ جاتے ہیں. وہی منتخب نصاب والد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے آج سے کم 40-50 سال پہلے مرتب کیا تھا، اور اس کے دروس دیتے رہے اور آخری زندگی کے آخری سانس تک بھی اس کے درس دیتے رہے ہیں الحمدللہ. انہی کا بیان انشاءاللہ یہاں پر ہو رہا ہے. اس سے پہلے سورۃ العصر، آیہ بر، اور اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور پھر سورہ حاویم السجدہ کی 6 آیات. یہ 4 جامع اسباق ہیں جس میں سورۃ العصر کی تشریح موجود ہے، تھوڑی تھوڑی تشریح. اور جو لوازم نجات سورۃ العصر میں 4 بیان کیے ہیں، وہ چاروں کے چاروں جو ہیں ان چاروں مقامات پر ایک ہی جگہ پر یکجا نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایمان کی حقیقت، اس کے لیے پہلا درس ہے سورہ فاتحہ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا درس آج سے 5-6 مہینے پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اس کو سکپ کرتے ہوئے ایمان کے حوالے سے، یعنی 4 چیزیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اب ایمان کی تشریح سورہ فاتحہ میں ہے. اس کے بعد جو اگلا درس ہے وہ یہ ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کا انشاءاللہ مطالعہ ہم کریں گے آج کے اس اجتماع میں. اس رکوع کے حوالے سے بانی محترم رحمہ اللہ نے جو عنوان باندھا تھا وہ یہ تھا کہ اولو الالباب کے ایمان کی کیفیت. اولو الالباب، صاحب عقل و شعور لوگوں کے ایمان کی کیفیت. دیکھیے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ بات پہلے بھی آئی ہے، سورہ فاتحہ کے درس میں بھی آئی تھی، کہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک نور انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے عہد الست کی شکل میں. الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور پھر ان سے ایک عہد لیا تھا. الست بربکم یعنی اپنا تعارف کروایا خالق کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، اور پھر پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا، سب نے اقرار کیا کہ بالکل، ہاں یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ ایمان کی بنیاد ہر شخص کے انسان کے اندر موجود ہے. جو بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے. چنانچہ انسان جو ہے اگر غور و فکر کرے, اس کی فطرت صحیح ہو, سالم ہو, مسخ نہ ہو چکی ہو, اور گناہ کر کر کے جو ہے اس کا مزاج بگڑ نہ چکا ہو اور اس کا ضمیر مردہ نہ ہو چکا ہو, تو وہ اللہ تک رسائی خود اپنے غور و فکر اور اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی تک پہنچ سکتا ہے, چاہے نبی اور رسول کی دعوت اور پکار اس تک نہ پہنچی ہو. یہ ہے اصل میں بنیادی بات. ایمان ہر شخص کے اندر ہے, اور یہ بھی سمجھ لیجئے اسی حوالے سے ہر انسان مکلف ہے. جو بھی شخص پیدا ہوا ہے حضرت آدم کی اولاد میں, اس سب کا حساب ہوگا. نبی کی دعوت اس تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, حساب ہونا ہے. اور جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی اور ہدایت کی تفصیلات نہیں پہنچی, یہ ایک ضمنی بات ہے, آ گئی ہے تو میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. رسالت کی آواز اس تک نہیں پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل روح عرضی کے لیے نبی اور رسول بنائے گئے ہیں, اور یہ ذمہ داری امت پر ڈالی گئی تھی کہ پوری نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچانا کس کے ذمہ تھا؟ ہمارے ذمہ تھا. آج ہم خود اس سے بیگانہ ہیں, یہ ایک الگ داستان. لیکن جن تک بالکل بات نہیں پہنچی, ان سے بھی یہ حساب ضرور لیا جائے گا کہ اس نے غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچا تھا کہ نہیں. اور جو ضمیر کی آواز ہے اندر, اللہ نے ضمیر رکھا ہوا ہے, یہ حلال, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں, اللہ کی توحید تک پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے, اللہ نے تمہارے اندر وہ اسپارک رکھا تھا, اس کی طرف تم نے دھیان نہیں کیا. تو چنانچہ ہر شخص سے حساب تو ہونا ہے, ہم سے زیادہ کڑا ہوگا, اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس امت کا حصہ بنا دیا. تو بہر کیف ایمان, اللہ پر ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ غور و فکر کے نتیجے میں بھی ایک سلیم الفطرت انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اس حقوق کا حاصل. چنانچہ وہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے, اس موضوع سے اس کی مناسبت ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا مولود, نو مولود ہم کہتے ہیں نا, ابھی ابھی پیدا ہوا, یولد علی الفطرہ, اس کی پیدائش ہوتی ہے فطرت پر, فطرت اسلام پر. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او نصرانہ, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں, یہودی بنا لیتے ہیں, مجوسی بنا لیتے ہیں, یا ہندو بنا لیتے ہیں. اصل میں وہ پیدا ہوا ہے فطرت پر, اور فطرت کی جو اس کے شواہد ہیں وہ اس کے اپنے اندر ان بلٹ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو چنانچہ یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ایک غور و فکر کرنے والا شخص آسمان کی تخلیق میں, کائنات کی تخلیق میں, رات دن کے الٹ پھیر میں, یہ پورا نظام, اس پر جب وہ غور کرتا ہے, غور کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو بالآخر کس نتیجے پر پہنچا ہے, پہنچتا ہے, وہ ایمان باللہ تک پہنچ جاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل, یہ رکوع جب, یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں, اس کے پس منظر میں کچھ روایات بھی ہیں جو بہت اس سے متعلق ہیں, اور یہ بہت اہم مقام ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن آیات سے خصوصی محبت اور شوق تھا, چنانچہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رات کو اٹھتے تھے نماز تہجد کے لیے, تو آپ کی زبان پر یہی آیات جاری ہو جاتی تھیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اور جس رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں. ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے چند روایات نقل کی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرت میں تشریف لائے. ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات ہے, باری باری سے آپ کا جانا ہوتا تھا ازواج کے حجرے میں, تو حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ تشریف لائے تھے, ان کی باری تھی. کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر فرمایا کہ عائشہ, میں آج کی شب اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آج کچھ لوگ سوتے بھی تھے کچھ حصہ, اور پھر رات کا ایک قابل قدر حصہ جو ہے آپ قیام اللیل میں گزارتے تھے, جیسے کہ سورۃ المزمل میں حکم ہوا کہ نصفہ انشد منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, آدھی رات یا اس سے کسی قدر کم یا دو تہائی رات تک آپ کا جو ہے وہ قیام اللیل جاری رہنا چاہیے. اور اس کے اندر کیا کرنا ہے قیام الليل میں؟ رکعتیں تو آٹھ ہی ہوتی تھیں لیکن اصل میں طویل قراءت ہے، طویل قرآن کی تلاوت اور ترتیل کے انداز میں. تو یہ شب خاص تھی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پوری رات ہی فیصلہ کر لیا کہ پوری رات آج عبادت میں گزارنی ہے. تو اجازت لے رہے تھے حضرت اپنی زوجہ سے، حضرت عائشہ سے. چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو آپ کا قرب چاہتی ہوں، لیکن میری یہ چاہت بھی ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ پوری اسی کے مطابق کریں. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے ایک مشکیزے سے پانی لیا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر نماز میں آپ پر گریہ طاری ہو گیا، ایک رقت کی کیفیت طاری ہو گئی اور مسلسل آنسو جو ہیں وہ رواں ہوتے رہے. اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور پھر روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلایا، یعنی فجر کے لیے وہ بلانے کے لیے آ گئے، اور یہ ساری رات اسی کیفیت میں گزری. اور آپ کے آنسو دیکھ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی آج کیفیت کیوں ہے ایسی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی آ چکی ہے بات. آپ نے فرمایا بلال، میں کیوں نہ روؤں، آج مجھ پر، آج کی رات مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر آپ نے انہی آیات کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، اور یہ 6-7 آیات ہیں، یہ تلاوت کی کہ اس رات یہ نازل ہوئی. ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تھوڑی دیر تک تو آپ نے کچھ گفتگو کی، حضرت میمونہ سے باتیں کرتے رہے، سو گئے، اور آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماوات والارض کی آیات سورت کے آخر تک وہ تلاوت کی، پھر کھڑے ہوئے، مسواک کر کے وضو کیا اور 11 رکعت نماز پڑھی، یعنی تہجد کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھی، پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. یہ جو دوسری حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی ہے، پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ابن حبان کی تھی. بہرحال یہ ہے ان آیات کے حوالے سے احادیث میں جو ان کا ذکر آتا ہے. تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں، رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. واختلاف الليل والنهار، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ کون و مکان، یہ پوری کائنات، اس کے اندر جب انسان غور کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ایک رہنمائی اور بھی ملتی ہے کہ 40 سال کی عمر کے قریب انسان غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مزاج ایسا بنایا ہے. کچھ لوگ زیادہ غور کرتے ہیں، کچھ سرسری سا غور کر کے اور جھٹک دیتے ہیں ان باتوں کو کہ چھوڑو، ختم کرو، کہ آخر میں ہوں کون، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ موت و حیات کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ظاہر بات ہے یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ مرنا تو ہے، جب تک جوانی کا جوش ہے تو مرنے کا تو خیال بھی نہیں آتا، لیکن جب 40 سال سے اوپر عمر ہونے لگتی ہے تو پھر کچھ میچیورٹی آتی ہے، یہ میچیورٹی کی عمر ہے، انسان کی نفسیاتی پختگی کی عمر ہے. تو یہ سوالات اس کے ذہن میں آتے ضرور ہیں، کسی کے ذہن میں بڑی شدت کے ساتھ آتے ہیں، کسی کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے وقتاً فوقتاً، کسی کی دوست کی یا رشتہ دار کی وفات پر اچانک، بہرحال سوچنے پر مجبور ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ان خیالات کو جو از خود آ رہے ہیں ان کو جھٹک دیں اور اپنے آپ کو کسی اور مصروفیت کے اندر اور مشغلے کے اندر انوالو کر کے اس سے اپنی جان چھڑا لیں، لیکن آتے ضرور ہیں. اور پھر جو لوگ جن کی فطرت مست نہیں ہوئی ہوتی، اور فطرت کے حوالے سے بہت پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک رکھا ہے، شعور رکھا ہے نیکی کا اور بدی کا، خیر اور شر کا. کسی کا مال ہڑپ کر لینا، بہرحال ہر شخص کہے گا کہ یہ غلط کام ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی کرنا غلط ہے، کسی کی مدد کرنا اچھا کام ہے، دیانتداری کرنا اچھا کام ہے، خیانت کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مورل لاز، یونیورسل مورل لاز، یہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت بھی ہے، لہذا انسان غور و فکر کرتا ہے، کوئی زیادہ شدت سے کوئی کم۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، لآیات لأولی الألباب، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں کائنات کے اندر، غور و فکر کرے گا تو بالآخر اللہ تک پہنچے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جب وہ سرہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور دل نے گواہی دی کہ ہاں ایک رب ہے، کوئی مالک ہے، جو کچھ چل رہا ہے یا خود نہیں ہو رہا، لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا۔ قرآن مجید نے عام طور پر زیادہ منطقی دلیلیں نہیں دی ہیں، بلکہ انسان کی فطرت کو چھیڑا ہے کہ تم اللہ کی کا اقرار تمہارے اندر موجود ہے، اندر جھانکو۔ ایک جگہ دلیل دی ہے، لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، کیونکہ وہاں پر مشرکانہ نظام تھا، اور بھی شریک ہیں کائنات کے اندر، ان کو راضی کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور یہ شرک کا تصور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ توحید کے اندر جو ہے شیطان نے ہمیشہ نقب لگا کر اور انسان کو شرک سے متعارف کروایا ہے، اور انسان نے زیادہ تر شیطان ہی کے رستے کو اختیار کرنے کو پریفرنس کی ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقائق اپنی جگہ ہیں۔ تو انسان غور و فکر کے نتیجے میں کہتا یہ ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ کائنات جو ہے بے مقصد پیدا نہیں ہے، بھی ایک ہی، ایک سے زیادہ ہوتے، اور ہے کتنی منظم، کتنی آرگنائز، پورا نظام ہے، کس انداز سے چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، ہر شے جو ہے وہ، اور کسی کائنات کے ذریعے کوئی خالق ہے جس کے ذریعے سے ہم تک رزق پہنچ رہا ہے، جس نے رزق کے اسباب بنائے ہیں۔ تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ تو نے سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، ایک تو اللہ تک پہنچ گیا، اللہ کی معرفت تک پہنچ گیا غور و فکر کے نتیجے میں، اور دوسرے اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ بالآخر حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہ جو ظلم ہے دنیا کے اندر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو غریب آدمی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ آ گئی ہے، پاور آ گئی ہے کسی بھی طریقے سے، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، جاگیرداری نظام رہا ہے، ایک طبقہ سارے جو ہے وہ جو بھی وسائل ہیں ان پر قابض ہے، اور دوسرے وہ ہے جو دو روٹی کو روٹی، دو وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے۔ یہ کیا نظام ہے، جبکہ ہمارا اندر کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ جو خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو ایسی سخت سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کی نسلیں یاد رکھیں، لیکن یہی پھلتے پھولتے ہیں، ساری مراعات انہیں کے پاس ہیں، پاور ان کے پاس ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اندر موجود ہے کہ خیر اور شر کی تمیز، اس کے مطابق دنیا میں عمل نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اب عزت کس کی جاتی ہے، کسی گنڈے کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، جاگیردار کے شر سے بچنے کے لیے اس کے آگے جو ہے وہ ہاری سجدہ بھی کرے گا اور جوتیاں بھی کھائے گا اس کی۔ یہ کیا ہے، یہ ہے کہ انسان غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سبحانک، پروردگار تو تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، کوئی وقت آئے گا کہ یہ جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو بدترین سزا ملے ان کے ان جرائم کی، اور جو لوگ ان کے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے انہیں انصاف دلایا جائے، اور جو اصولوں پر کاربند رہے ہیں انہیں ریوارڈ ملے۔ واقعتاً وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اصولوں پر چلے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ جو اخلاقی، عالمی اخلاقی اقدار ہیں ان کو نہیں توڑا ہے۔ یہ ہے جو خود عقل تقاضا کرتی ہے، اور انسان وہاں تک خود پہنچ جاتا ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بے شک زمین دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جب وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک رب ہے اور یہ سب کچھ اسی کی خلاقی ہے، تو پھر اسی رب کو پھر یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی، اسی رب کو یاد کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیے تو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ پنج وقتہ نماز کا نظام دے دیا ہے کہ بھول نہ جانا، پانچ وقت یاد رہے ساری حقیقت، ایک رب ہے اس کے سامنے پھر حاضر ہو جاؤ، پھر اپنے ایمانیات کی تازگی جو ہے اس کو پھر ریوائیو کرو. یہ الگ بات ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا اور کیا اس کا مفہوم ہے اور کیا اس کا حاصل ہے، الا ماشاءاللہ. لیکن اصل میں تو یہ نماز تحفہ ہے. انسان دنیا کی مشاغل کے اندر ہو کر گم ہو جاتا ہے اور آخرت کا خیال اور یہ سب چیزیں جو اصل حقائق ہیں وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ یاد کرانے کے لیے پانچ وقت یہ تحفہ. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج میں گئے تھے تو یہ نماز تو معراج کے تحفوں میں سے ہے، جس کو ہم نے ایک بوجھ بنا لیا. تو وہ لوگ جن کا اللہ سے اب تعلق بن گیا، جو پہچان چکے ہیں اللہ کو، اب وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر مزید غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، نیکوکاروں کو ان کی جزا ملے گی، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لازماً یہ ہوگا جب یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے تو اس کے اسی کے مطابق نتائج بھی نکلنے چاہیے، وہ اس دنیا میں نہیں نکل رہے، یقیناً کوئی دوسرا عالم ہے. یہ عقلی سفر ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک. اور ایسے لوگوں پر جو یہاں تک وہ اپنا سفر طے کر چکے ہوں، ان تک جب نبی کی آواز کان میں پہنچتی ہے، ان کے نبی کی دعوت پہنچتی ہے، تو وہ لپک کر قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا، اس سارے پروسیس سے گزر چکے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے. اسی طریقے سے عرب معاشرے میں ہی، جیسے میں نے مثال دی تھی پہلے بھی کئی مرتبہ، کہ حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے ہیں، زیادہ معروف نہیں ہوئے لیکن ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. صحابہ میں جو ترتیب ہے ان کی گریڈیشن کے اعتبار سے، بہرحال سب کے سب بہت اونچے مقام پر ہیں، پھر بھی جو خلفائے راشد ہیں وہ سب سے زیادہ امت کے اندر ان کا مقام ہے، اور اس کے بعد کون ہیں، وہ جو بقیہ چھ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. یہ چاروں خلفائے راشدین بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، سب جانتے ہیں، اور چھ مزید ہیں. ان چھ میں سے حضرت سعید بن زید بھی ہیں. ان کے والد جو ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا اور آپ نے دعوت ایمان نہیں دی تھی، لیکن ان کے والد جو زید ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے بارے میں یہ بات معروف تھی، مشہور تھی، کہ وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ بیت اللہ کے کعبے، خانہ کعبہ کے جو ہے کعبے کے جو ہے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل اور فطرت کے اس پروسیس سے گزر کر اللہ کو پہچان چکے ہیں اور آخرت کا بھی ایک تصور ان کے ذہن میں آ چکا ہے. تو انسانوں میں سے یہ لوگ ہیں، اور ابھی تک نبی اور رسول کی دعوت ان تک پہنچی نہیں ہے، لیکن وہ ان نتائج تک خود پہنچ چکے ہیں اپنے عقل کے سفر میں. ربنا اننا منادی ینادی للایمان، بلکہ اس کے بعد آیا تھا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جسے جہنم میں آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا کر دیا. یعنی آخرت کا عذاب بس اصل رسوائی وہ ہے، دنیا کا معاملہ تو عارضی ہے، اصل معاملہ وہی ہوگا آخرت پر. ایمان وہ اپنے عقل کے نتیجے میں پہنچ چکے ہیں، عقلی سفر کے نتیجے میں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ندا لگانے والے کو، منادی کو، جو ندا لگا رہا تھا ایمان کی، کہ آؤ اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی ظاہر بات ہے کہ کون ندا کون لگانے والا ہوتا تھا اس زمانے میں، نبی ہے، رسول ہے، کوئی نہ کوئی وقت کا نبی. فآمنا، تو جیسے ہی ہم نے اس منادی کی پکار سنی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رب کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. یعنی فوراً، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سے پہلے اگر اس سے پہلے کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو معاف فرما دے. اور یہ استغفار تو بندے کو ہر وقت کرنا چاہیے، چھوٹی بڑی خطا ہم انسان سے ہوتی رہتی ہے، نسیان بھی انسان کو ہو جاتا ہے، بھول کر بھی کر لیتا ہے، تو یہ تو مسلسل استغفار کرنا بندگی کی علامت ہے۔ یہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہو تو اب جا کے صرف مغفرت کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، نہیں، کثرت استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اب ان کا استغفار کس معنی میں تھا کہ جو ذمہ داری رسالت کی ڈالی گئی ہے، بڑی کٹھن ذمہ داری، بہت بہت بوجھل، بہت اہم، بہت نازک، کہیں اس میں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ رہی، ذاتوں کو کھڑے ہیں اور دن بھر جو ہے وہ دعوت کا کام ہے، وہ مشقت ایسی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ احساس کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ مکے میں آپ دعوت دے رہے ہیں، 10 برس مکے کے، بلکہ 13 برس جو ہے مکے میں سے مشکل سے 200 لوگ افراد ایمان لے آئے، کئی ہزار کی آبادی تھی اسی مکے میں سے۔ جب غزوہ بدر ہوا ہے اور کفار کا لشکر نکلا ہے تو 1000 اس وقت تعداد تھی، اور غزوہ احد میں 3000 تعداد تھی کفار کی، لشکر کی، وہ مکہ سے ہی تو آئے تھے ایمان لانے والے صرف 200۔ تو شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، میں پورا نہیں کر رہا۔ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کر رہے ہیں اللہ کے رسول، حالانکہ وہ معصوم علی الخطا بھی ہیں۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب، ہماری گناہوں کو، جو بھی ہم سے کمی کسی بھی معاملے میں رہ گئی ہو، تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جس کا وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ ولا تخصنا یوم القیامہ، دعا کیا کرتے ہیں، پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ وہ جب انسان واقعی بندہ بنتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے، تکبر کے بالکل برعکس بچھ جانا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اسے ترجمہ کر دیتا ہوں، یہاں پورا ہو جائے، اگرچہ حق ادا نہیں ہوگا، شاید اگلا 10 بھی مجھے اس پر کرنا پڑے گا۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ان کے رب نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا، یقیناً میں، اب اللہ تعالیٰ اپنے واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع اور برباد کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر ان انثی، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، یہ بھول جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، یا اس کو شاید پتہ نہ ہو کسی نے تو بہت نیکی کا کام کیا اور اللہ کے علم میں نہ ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ جس نے بھی کوئی محنت کی ہے، عمل کیا ہے، نیک کام کی ہے، اس کو پورا پورا اجر مل جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی، تسلی رکھو۔ انک لا تخلف المیعاد، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، مرد ہو اور عورت، انسان ہی، انسانیت ہی کا حصہ ہے نا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دو حصوں میں بنا دیا ہے، اس کی اپنی ایک خاص مصلحت ہے۔ شرف انسانیت میں سب برابر ہیں، ایک مرد اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو جو اجر اور ثواب مل رہا ہے، ایک عورت وہ کام کر رہی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ وہ کسی اعتبار سے اس معاملے میں کمتر ہے۔ ہاں، اس کو ایک اعتبار سے مرد کے تابع کیا گیا ہے، اور وہ ہے گھر کا ادارہ، گھر کے ادارے میں سربراہ۔ بہرحال گھر کے ادارے کا بھی سربراہ، اگر دونوں سربراہ ہوں گے تو پھر جو ہوگا وہ سب کو معلوم ہے جو ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوگا اور وہ ایک جو ہے وہ مرد ہے، بس یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ باقی مرد جو کام کر رہا ہے نیکی کا، اس کو جتنا اجر ملے گا، عورت کو کام کرے گی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ چونکہ سورت جو ہے یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے جو مسلمانوں نے سخت وقت گزارا تھا مکے کا، اس کے حوالے سے فرمایا کہ فالذین ہاجروا، جو لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی خاطر، واخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، یہ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، پہلے ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، وعوذوا فی سبیلی، اور انہیں میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئیں میری خاطر، میرے دین کی خاطر، وقاتلوا، اور اب مدینہ میں آ کر جو جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وقتلوا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور دشمن جو ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دشمن کا جسم جو ہے وہ نرم کر دیا ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ سخت کر دیا ہے، نہیں، جسم تو ایک ہی ہے. وقاتلوا وقتلوا، یہ قتل کرتے بھی ہیں اللہ کے دشمنوں کو اور خود قتل ہوتے بھی ہیں، شہید ہوتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. تلوار جو ہے اگر لگے گی تو زخم تو ان کو بھی آئے گا، تکلیف ان کو بھی ہوگی، اور کاری ضرب ہے تو موت ان کو بھی آئے گی. لو کفرن عنہم سیئاتہم، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، لازماً میں ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا، کچھ خطائیں رہ بھی گئی ہوں گی تو معاف کروں گا. ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. اصل بدلہ وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر 6، سورہ آل عمران کی یہ 6 آیات. اس میں جو ایمان کی کیفیات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، جو یقین قلبی والا ایمان جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی وہی ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. حضرت حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. ابھی چند دن کے بعد 1 مئی کچھ لوگوں کے نزدیک مزدوروں کا دن ہے یا چھٹی کا دن ہے، بہرحال اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ 1 مئی کو جدید دنیا نے مزدوروں کا دن قرار دیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عہد میں بھی یہ دن پاکستان میں منایا جانے لگا تھا، یا آغاز وہیں سے ہوا تھا، اس سے پہلے تو ہمارے یہاں پاکستان میں اس کا رواج نہیں تھا. اس روز مزدور تنظیمیں سرخ جھنڈے تھام کر ریلی نکالتی ہیں اور جلسے منعقد کرتی ہیں. درحقیقت 19ویں صدی کے آخر میں جب سرمایہ دارانہ نظام، جو اپنی جگہ بدترین استحصالی نظام تھا، اس نے جب یورپ اور امریکہ میں اپنی جڑیں مضبوط کی، تو 1 مئی 1886 کو شکاگو میں مزدوروں نے ہڑتال کی تھی اور بڑی سطح پر مظاہرہ کیا تھا. 3 مئی کو یہ عمل دہرایا گیا جس پر پولیس نے فائرنگ کی اور 4 اشخاص ہلاک ہوئے. 4 مئی کو پھر پولیس اور مزدوروں کا تصادم ہوا. یہ اس کی ہسٹری ہے 1 مئی کا جو معاملہ سارا چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے انفارمیٹو ہے. 4 مئی کو پھر پولیس اور مزدوروں کا تصادم ہوا جس میں خون ریزی ہوئی، بہت سے لوگ، ان کا خون بہا. مزدوروں نے اس خون میں اپنے کپڑے رنگ لیے. تب سے سرخ رنگ مزدور تحریک کا سمبل بن گیا ہے، جبکہ در حقیقت یہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کے خلاف مزدوروں کا رد عمل تھا. لیکن بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں 1917 میں جو بالشویک ریولوشن، بالشویک انقلاب برپا ہوا، وہ بھی ایک بدترین ریاستی سرمایہ دارانہ نظام ثابت ہوا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب افراد و تفرید کے مختلف مظاہر ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کا شاخصانہ ہے. سرمایہ اور محنت میں حقیقی اور فطری توازن اسلامی نظام نے جو ہے وہ قائم کیا ہے، کوئی اور قائم کر نہیں سکتا. دیکھیے، ایک بات اصولی ہے اور علامہ اقبال نے اس کو بڑی عمدگی سے واضح کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت آج کا جو دور ہے، اس میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہی حاوی ہے. اور ویسے بھی رشیا نظریاتی میدان میں شکست کھا چکا ہے، اب وہ ویسے اپنی جگہ ایک سپریم پاور پھر دوبارہ بن رہا ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اب اپنے ان اصولوں پر تو نہیں رہا. دنیا میں اس وقت جو مانا ہوا نظام ہے وہ ہے سرمایہ داروں کا. ایک خیال شاید کسی کے ذہن میں آتا ہو، اقبال نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمام کار مزدور کے ہاتھ میں دے دی جائے، اختیار اور اقتدار مزدور کو دے دیا جائے، تو کیا عدل و انصاف ہو جائے گا؟ یہ بات اقبال ہی کہہ سکتے تھے کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا. طریقے کو حکم میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے عادلانہ نظام، منصفانہ نظام اگر انسان بنائے گا تو وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو فیور دے گا اور دوسرے کے حقوق نظر انداز کرے گا. یہاں تک کہ اگر مرد نظام بنائے گا وہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اگر عورت نظام بنائے گی تو وہ مرد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گی. سرمایہ دار ہمیشہ اپنے سرمایہ کا تحفظ کرتا ہے، اور اگر مزدور کو دے دیا جائے تو مزدور بھی ظلم کرے گا، انصاف اس نے بھی نہیں کرنا. جب اختیار اس کے پاس آ گیا تو پھر دیکھیں وہ کیا کرے گا. حقیقی معنوں میں عادلانہ نظام صرف وہ بنا سکتا ہے جو تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے. جو سب کی نفسیات سے اور سب کی ضروریات سے کما حق ہو واقع، اور وہ نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ دور خلافت راشدہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، روشن ترین، آج تو ساری دنیا بھی اس کو یاد کرتی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان ملک اس وقت ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا وہ دین وہ نظام قائم ہو، ناٹ اے سنگل ون. یہ پیغام پاکستان اور پیام پاکستان سے ہم اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دے دیں، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا دین کہاں قائم ہے؟ سارا نظام سودی معیشت ہے. سودی کے معیشت کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آئلی قوانین غیر اسلامی ہیں. معاشرتی تب جو ہے معاشرتی طور پہ شیطانی تہذیب کو یہاں پر، شیطان سب سے بڑا دشمن اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور شیطانی تہذیب یہاں مسلط ہے. ہیں ہم مسلمان تو نظام صرف وہی ہے کہ جو مبنی پر انصاف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے ایک بات بڑی ہمیں ہمارے ہاں بڑا مغالطہ سا ہو جاتا ہے کہ شاید دور خلافت راشدہ میں تو اسلام تھا، اس کے بعد سب ملوکیت آ گئی اور یہ وہ ہو گیا. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. سو سمجھ لیجئے کہ وہ نظام قائم رہا ہے، البتہ سب سے اوپر کی سطح پر کہ خلیفہ کا تقرر کیا ہوگا، وہاں پر شہنشاہیت کا کی جو ہے اسمیل اس میں شامل ہو گئی ہے، موروثیت آ گئی. لیکن پورا نچے اسٹرکچر جو ہے وہ معاشی نظام، معاشرتی نظام، آئلی نظام، قوانین، یہ سب کے سب پورے کے پورے اسلام کے چلتے رہے ہیں تھرو آؤٹ. آہستہ 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 مسلمانوں میں اسلام سے دوری کا معاملہ ہوتا رہا. 750 برس تک مسلمان اس دنیا میں سول سپریم پاور اٹھ رہے ہیں مسلسل. یہ جو روشن تاریخ ہے ہماری، اس سے ہم غافل ہیں، بالکل غافل ہیں. اقبال کہتے ہیں کبھی انوار جماں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، عزت اور شرف اور سب کے اعتبار سے تم تو آسمانوں کو چھو رہے تھے. اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے شاید مسلمان جو ہے وہ 30 سال کی ایک وہ دور تھا، اور اس کے بعد بس زوال ہی زوال ہے. 750 برس مسلسل پھر وقفہ آیا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 450 سال تک ترکان عثمانی نظام نیچے اسلامی تھا. مغلوں کے دور میں بھی عدالتیں تھیں، وہاں کون ہوتے تھے؟ قاضی اور مفتی بیٹھے ہوتے تھے، اسلامی قوانین چل رہے تھے. ہاں اوپر کی سطح پر جو ہے وہ گڑبڑ تھی. باہر کیف یہ ہیں حقائق، ہمارے پاس اعلیٰ ترین نظام ہے اور ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہیں، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں آج ذلیل و خوار ہیں کہ اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا اور اعلیٰ ترین نظام دیا تھا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس نظام کے ساتھ بھی اور اس دین کے ساتھ بھی. تو جب تک ہم اپنی تروش صحیح نہیں کریں گے یہ ذلت و خواری بڑھتی جائے گی، اس میں کمی آنے کی کوئی توقع نہیں. جزاکم اللہ.